بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم دعوت، ٹائٹل بار اول۔ وہ خدا جس نے تمام روحیں اور ذرہ ذرہ عالم الوی اور سفلی کا پیدا کیا، اسی نے اپنے فضل و کرم سے اس رسالے کا مضمون ہمارے دل میں پیدا کیا، اور اس کا نام ہے نسیم دعوت۔ نام اس کا نسیم دعوت ہے، آریوں کے لیے یہ رحمت ہے، دل بیمار کا یہ درما ہے، طالبوں کا یہ یار خلوت ہے۔ کفر کے زہر کو یہ ہے تریاک، ہر ورق اس کا جام صحت ہے۔ غور کر کے اسے پڑھو پیارو، یہ خدا کے لیے نصیحت ہے۔ خاک ساری سے ہم نے لکھا ہے، نہ تو سختی نہ کوئی شدت ہے۔ قوم سے مت ڈرو، خدا سے ڈرو، آخر اس کی طرف ہی رحلت ہے۔ سخت دل کیسے ہو گئے ہیں لوگ، سر پہ تعاون ہے پھر بھی غفلت ہے۔ ایک دنیا ہے مر چکی اب تک، پھر بھی توبہ نہیں یہ حالت ہے۔ مطبعہ ضیاء الاسلام قادیان میں با اہتمام حکیم فضل الدین صاحب بھیروی، بتاریخ 28 فروری 1903 چھپ کر شائع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے نہ اس کے خلق سے۔ اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ تو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے، اور بے شمار قدرتوں والا، اور بے شمار حسن والا، اور بے شمار احسان والا۔ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ بعد حاضر واضح ہو کہ آج آریہ سماج قادیان کی طرف سے میری نظر سے ایک اشتہار گزرا، حاشیہ، اس کے بعد ایک اور تحریر ایک انگریزی اخبار میں جو آریہ سماج لاہور کی طرف سے نکلتی ہے، اور ایک اور اشتہار توتی رام نام ایک شخص کی طرف سے دیکھا گیا، حاشیہ ختم، جس پر 7 فروری 1903 تاریخ لکھی ہے اور مطبع چشمہ نور پریس امرتسر میں چھپا ہے، جس کا عنوان اشتہار پر یہ لکھا ہے، قادیانی پوپ کے چیلوں کی ایک ڈینگ کا جواب۔ اس اشتہار میں ہمارے سید و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور میری نسبت اور میرے معزز احباب جماعت کی نسبت اس قدر سخت الفاظ اور گالیاں استعمال کی ہیں کہ بظاہر یہی دل چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کو مخاطب نہ کیا جاوے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنی وحی خاص سے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اس تحریر کا جواب لکھ اور میں جواب دینے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تب مجھے اس مبشر وحی سے بہت خوشی پہنچی کہ جواب دینے میں میں اکیلا نہیں، سو میں اپنے خدا سے قوت پا کر اٹھا، اور اس کی روح کی تائید سے میں نے اس رسالے کو لکھا، اور جیسا کہ خدا نے مجھے تائید دی، میں نے یہی چاہا کہ ان تمام گالیوں کو جو میرے نبی مطاع کو اور مجھے دی گئیں نظرانداز کر کے نرمی سے جواب لکھوں اور پھر یہ کاروبار خدا تعالیٰ کے سپرد کر دوں، مگر قبل اس کے کہ میں اس اشتہار کا جواب لکھوں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصیحتاً کہتا ہوں کہ جو کچھ اس اشتہار کے لکھنے والوں اور ان کی جماعت نے محض دل دکھانے اور توہین کی نیت سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اعتراضات کے پیرائے میں سخت الفاظ لکھے ہیں، یا میری نسبت مال خور اور ٹھگ اور کاذب اور نمک حرام کے لفظ کو استعمال میں لائے ہیں اور مجھے لوگوں کا دغا بازی سے مال کھانے والا قرار دیا ہے، اور یا جو خود میری جماعت کی نسبت سور اور کتے اور مردار خار اور گدھے اور بندر وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ملیچ ان کا نام رکھا ہے، ان تمام دکھ دینے والے الفاظ پر وہ صبر کریں، اور میں اس جوش اور اشتعال طبع کو خوب جانتا ہوں کہ جو انسان کو اس حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ نہ صرف اس کو گالیاں دی جاتی ہیں بلکہ اس کے رسول اور پیشوا اور امام کو توہین اور تحقیر کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے اور سخت اور غضب پیدا کرنے والے الفاظ سنائے جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تم ان گالیوں اور بد زبانیوں پر صبر نہ کرو تو پھر تم میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہوگا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تمہارے ساتھ ہوئی اور پہلے کسی سے نہیں ہوئی، ہر ایک سچا سلسلہ جو دنیا میں قائم ہوا ضرور دنیا نے اس سے دشمنی کی ہے، تو چونکہ تم سچائی کے وارث ہو ضرور ہے کہ تم سے بھی دشمنی کریں، سو خبردار رہو نفسانیت تم پر غالب نہ آوے، ہر ایک سختی کی برداشت کرو، ہر ایک گالی کا نرمی سے جواب دو، آسمان پر تمہارے لیے اجر لکھا جاوے، تمہیں چاہیے کہ آریوں کے رشیوں اور بزرگوں کی نسبت ہرگز سختی کے الفاظ استعمال نہ کرو، تا وہ بھی خدائے قدوس اور اس کے رسول پاک کو گالیاں نہ دیں، کیونکہ ان کو معرفت نہیں دی گئی اس لیے وہ نہیں جانتے کہ کس کو گالیاں دیتے ہیں، یاد رکھو کہ ہر ایک جو نفسانی جوشوں کا تابع ہے ممکن نہیں کہ اس کے لبوں سے حکمت اور معرفت کی بات نکل سکے، بلکہ ہر ایک قول اس کا فساد کے کیڑوں کا ایک انڈا ہوتا ہے، بجز اس کے اور کچھ نہیں، بس اگر تم روح القدس کی تعلیم سے بولنا چاہتے ہو تو تمام نفسانی جوش اور نفسانی غضب اپنے اندر سے باہر نکال دو، تب پاک معرفت کے بھید تمہارے ہونٹوں پر جاری ہوں گے اور آسمان پر تم دنیا کے لیے ایک مفید چیز سمجھے جاؤ گے، اور تمہاری عمریں بڑھائی جائیں گی، تمسخر سے بات نہ کرو اور ٹھٹھے سے کام نہ لو، اور چاہیے کہ سفلہ پن اور اوباش پن کا تمہارے کلام میں کچھ رنگ نہ ہو، تا حکمت کا چشمہ تم پر کھلے، حکمت کی باتیں دلوں کو فتح کرتی ہیں لیکن تمسخر اور صفاحت کی باتیں فساد پیدا کرتی ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے سچی باتوں کو نرمی کے لباس میں بتاؤ تا سامعین کے لیے موجب ملال نہ ہوں، جو شخص حقیقت کو نہیں سوچتا اور نفس سرکش کا بندہ ہو کر بد زبانی کرتا ہے اور شرارت کے منصوبے جوڑتا ہے وہ ناپاک ہے، اس کو کبھی خدا کی طرف راہ نہیں ملتی اور نہ کبھی حکمت اور حق کی بات اس کے منہ پر جاری ہوتی ہے، بس اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی راہیں تم پر کھلیں تو نفسانی جوشوں سے دور رہو اور کھیل بازی کے طور پر بحثیں مت کرو کہ یہ کچھ چیز نہیں اور وقت ضائع کرنا ہے، بدی کا جواب بدی کے ساتھ مت دو، نہ قول سے نہ فعل سے، تا خدا تمہاری حمایت کرے، اور چاہیے کہ درد مند دل کے ساتھ سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، نہ ٹھٹھے اور ہنسی سے، کیونکہ مردہ ہے وہ دل جو ٹھٹھا ہنسی اپنا طریق رکھتا ہے، اور ناپاک ہے وہ نفس جو حکمت اور سچائی کے طریق کو نہ آپ اختیار کرتا ہے اور نہ دوسرے کو اختیار کرنے دیتا ہے، سو تم اگر پاک علم کے وارث بننا چاہتے ہو تو نفسانی جوش سے کوئی بات منہ سے مت نکالو کہ ایسی بات حکمت اور معرفت سے خالی ہوگی، اور سفلا اور کمینہ لوگوں اور اوباشوں کی طرح نہ چاہو کہ دشمن کو خانہ خواہ ہتک آمیز اور تمسخر کا جواب دیا جاوے، بلکہ دل کی راستی سے سچا اور پرحکمت جواب دو تا تم آسمانی اسرار کے وارث ٹھہرو۔ اس جگہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ قادیان کے آریوں کا یہ حملہ جو میرے پر کیا گیا ہے، یہ ایک ناگہانی ہے۔ ان دنوں میں کوئی تحریر میری طرف سے شائع نہیں ہوئی، اور نہ میرے قلم سے، اور نہ میری تعلیم سے، اور نہ میری تحریک سے کسی نے کوئی اشتہار شائع کیا۔ بس خانہ خواہ مجھے نشانہ بنانا اور مجھے گالیاں دینا اور میرے سید و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توہین و تحقیر کے الفاظ لکھنا اور اس طرح پر مجھے دوہرے طور پر دکھ دینا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس قدر نفسانی جوش کیوں دکھلایا گیا۔ بعض قادیان کے آریہ جو میرے پاس آتے تھے، بارہا میں نے ان کو نصیحت کی کہ زبان کی چالاکیوں کا نام مذہب نہیں ہے، مذہب ایک پاک کیفیت ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، اور میں نے ان کو بارہا یہ بھی کہا کہ دیکھو طاعون کا زمانہ ہے، اور دنیا کی تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ کسی ملک میں بڑے زور سے بھڑکتی رہی ہے تو اس کا یہی موجب ہوتا رہا ہے کہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر جاتی تھی، اور خدا کی طرف سے جو آتا تھا اس سے انکار کیا جاتا تھا، اور جب بھی کہ آسمان کے نیچے اس قسم کا کوئی بڑا گناہ ظہور میں آیا اور بے باکی حد سے بڑھ گئی، تبھی یہ بلا ظہور میں آئی۔ اب بھی یہ گناہ انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ دنیا میں ایک عظیم الشان نبی انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے اس سچے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا جس کو دنیا بھول گئی تھی۔ لیکن اس زمانے میں اس کامل نبی کی ایسی توہین اور تحقیر کی جاتی ہے جس کی نظیر کسی زمانے میں نہیں مل سکتی۔ پھر خدا نے 14ویں صدی کے سر پر اپنے ایک بندے کو جو یہی لکھنے والا ہے بھیجا، تاؤ اس نبی کی سچائی اور عظمت کی گواہی دے اور خدا کی توحید اور تقدیس کو دنیا میں پھیلاوے۔ اس کو بھی گالیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ برے دن جو زمانہ دیکھ رہا ہے، اس کا یہی باعث ہے کہ دلوں میں قادر خدا کا خوف نہیں رہا اور زبانیں تیز ہو گئیں، ہر ایک جوش محض قوم اور سوسائٹی کے لیے دکھلاتے ہیں، خدا کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں نہیں۔ ورس کئی دفعہ ایسی نصیحتیں قادیان کے ان آریوں کو کی گئیں، لیکن نتیجہ برخلاف ہوا اور وہ خدا کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرے۔ شاید دلوں میں یہ خیال ہوگا کہ گو طاعون قادیان کے ارد گرد لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے، مگر ہمیں کیا غم، ہم تو ٹیکا لگانے کے بعد ہمیشہ کے لیے طاعون کے پنجے سے رہائی یاب ہو گئے ہیں۔ بڑا تعجب ہے کہ ایسے خطرناک دن اور پھر یہ لوگ زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھتے، نہیں سوچتے کہ جس نبی کو ہم گالیاں دیتے ہیں اور جس کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں، اگر وہ خدا کی طرف سے ہے، اور ضرور وہ خدا کی طرف سے ہے، تو کیا یہ بد زبانیاں اور بے ادبیاں خالی جائیں گی؟ سنو اے غافلو، ہمارا اور ان راست بازوں کا تجربہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں گواہی دیتا ہے کہ خدا کے پاک رسولوں کی بے ادبی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہر ایک نیک تینت جانتا ہے کہ خدا کے پاس ہر ایک بدی اور شوخی کی سزا ہے اور ہر ایک ظلم کا پاداش ہے۔ ایک اعتراض کا جواب۔ اب ہم آریہ صاحبوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے اشتہار میں ہماری جماعت کے 9 مسلم آریوں پر کیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ مسلمان ہونا ان کا تب صحیح ہوتا کہ اول وہ 4 وید پڑھ لیتے، اور پھر ویدوں کے پڑھنے کے بعد چاہیے تھا کہ وہ آریہ دھرم کا اسلام سے مقابلہ کرتے، اور پھر اس قدر تحقیق و تفتیش کے بعد اگر اسلام کو حق دیکھتے تو مسلمان ہو جاتے۔ سو واضح ہو کہ ہمارے 9 مسلم آریہ جہاں تک حق تحقیق کا ہے سب کچھ ادا کر کے مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ انہوں نے 4 وید کب پڑھے ہیں، یہ اعتراض اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب اعتراض کرنے والے اپنے وید خوان ہونے کا ثبوت دیتے۔ افسوس کہ انہوں نے اعتراض کرتے وقت انصاف اور خدا ترسی سے کام نہیں لیا، بھلا اگر انہوں نے سچائی کی پابندی سے یہ اعتراض پیش کیا ہے تو ہمیں بتلاویں کہ ان میں سے وہ تمام لوگ رام رام کرنے والے جو سناتن دھرم پر قائم تھے اور پھر چند سال سے وہ آریہ بنے، انہوں نے کس پنڈت سے وید پڑھا ہے؟ کیونکہ اگر مذہب کی تبدیلی کے لیے پہلے ویدوں کا پڑھ لینا ضروری شرط ہے تو اس شرط سے آریہ کیوں کر باہر رہ سکتے ہیں؟ یہ بات کس کو معلوم نہیں کہ پنڈت دیانند کے وجود سے پہلے اس ملک میں تمام ہندو سناتن دھرم مذہب رکھتے تھے، اور ابھی تک ان کے ٹھاکر دوارے اس گاؤں میں بھی موجود ہیں، اور ان کے پنڈت اور وید دان آریہ ورت میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اور بہتوں کو ہم نے خود دیکھا ہے، اور وے جو اردو اور انگریزی میں ترجمہ ہو چکے ہیں ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وید کے اکثر ارتھ جو سناتن دھرم والے کرتے ہیں وہی ٹھیک ہیں۔ خیر، اس بحث کو اس وقت جانے دو۔ بہرحال جو اعتراض ان آریہ صاحبوں نے نو مسلم ہندوؤں پر کیا ہے وہی اعتراض ان پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ وہ رام چندر، کرشن اور دیگر اوتاروں کو پرمیشر جانتے تھے، مورتی پوجا کو وید کی ہدایت سمجھتے تھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ ویدانت کے اصول کے موافق اپنے تئیں پرمیشر میں سے نکلے ہوئے خیال کرتے تھے، اور پھر آریہ بننے کے بعد وہ سب خیالات پلٹ گئے، اور بجائے اس کے کہ پرمیشر میں سے نکلے ہوں، انادی اور غیر مخلوق کہلا کر خود قدیم اور پرمیشر کے شریک بن گئے۔ بس کیا اس قدر انقلاب کے لیے حزب عقیدہ ان کے لیے یہ ضرور نہ تھا کہ ہر ایک فرد ان میں سے اول چاروں وید پڑھ لیتا، پھر اپنے قدیم مذہب سناتن دھرم کو چھوڑتا اور آریہ سماج میں داخل ہوتا؟ بس اگر قادیان کے آریہ سماجیوں نے نو مسلم آریوں پر اعتراض کرنے کے وقت جھوٹ اور حق پوشی سے کام نہیں لیا تو ہمیں دکھلاوے کہ ان کی جماعت آریوں میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو رگ اور یجر اور شام اور اتھربند وید سب کنٹھ ہیں۔ اگر اس بات میں وہ سچے نکلے کہ اپنی سب جماعت انہوں نے وید دان ثابت کر دی تو کم سے کم ہم ان کو شریف آدمی مان لیں گے جنہوں نے اپنے اعتراض میں کسی ایسی جھوٹی بات کو پیش نہیں کیا جس کے آپ وہ پابند نہیں تھے۔ یہ کس کو معلوم نہیں کہ یہ تمام مجمع قادیان کے آریوں کا ایک بازاری دکان نشینوں کا مجمع ہے جن میں سے کوئی ساہوکارہ کا شغل رکھتا ہے اور کوئی بزازی کرتا ہے اور کوئی نون تیل کی دکان رکھتا ہے، اور جہاں تک ہم کو علم ہے ان میں سے ایک بھی وید دان نہیں۔ پس کیا ان لوگوں کے مقابل پر وہ شریف نو مسلم آریہ جاہل کہلا سکتے ہیں جو بعض ان کے بی اے تک تعلیم یافتہ ہیں اور انگریزی اور اردو ترجمے ویدوں کے پڑھتے ہیں اور دن رات دین کی تعلیم پاتے ہیں؟ پھر ماں سوا اس کے یہ ہمارا دعویٰ صرف قادیان تک محدود نہیں، بلکہ ہم اس امر کی پوری اطلاع رکھتے ہیں کہ ہر ایک شہر اور قصبے کا آریہ سماج اکثر ایسے ہی ذخیرے سے بھرا ہوا ہے، اور یہ خیال ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے کہ جن لوگوں نے سناتن دھرم کو الوداع کہہ کر باوجود سخت اختلاف کے آریہ سماجی بننا قبول کیا ہے پہلے وہ اپنے گھر سے چاروں وید پڑھ کر آئے تھے، بلکہ ہم زور سے کہتے ہیں کہ تمام پنجاب اور ہندوستان میں بجز مادود چند جن کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں تمام مجموعہ آریوں کا ایسا ہی ہے کہ ہر ایک دکاندار یا ساہوکار نے آریوں میں نام لکھا رکھا ہے، اور خود بجز بڑے پیٹ اور لمبی مونچھوں اور دکان کے حساب کے اور کچھ یاد نہیں۔ اور یہ باتیں میری بے تحقیق نہیں، بلکہ میں آریہ صاحبوں کو 1000 روپیہ بطور انعام دینے کو تیار ہوں اگر وہ میرے پر ثابت کر دیں کہ جس قدر ان کی فہرست میں مرد و زن آریہ درج ہیں، یا یوں کہو کہ جس قدر آریہ سماجی کہلانے والے مرد ہوں یا عورات ہوں برٹش انڈیا میں موجود ہیں، فیصدی ان میں سے 5 ایسے پنڈت پائے جاتے ہیں جو چاروں وید سنسکرت میں جانتے ہیں۔ اگر چاہیں تو میں کسی سرکاری بینک میں یہ روپیہ جمع کرا سکتا ہوں۔ اب بتلاؤ کہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ خود را فضیحت و دیگر را نصیحت، اگر حیا اور سچائی سے کام لیا جاتا تو ایسے اعتراضات کی کیا ضرورت تھی جو خود آریہ سماج پر ہی وارد ہوتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے کی بات ہے کہ آریوں کا یہ مجموعہ صرف اس طرح پر تیار ہوا ہے کہ مہاجنوں، ساہوکاروں، ملازموں کو طرح طرح کے ہیلوں سے ترغیب دی گئی कि तुम आर्या समाज में नाम लिखा दो, तो बहुत से लाला साहिबों ने इस तरह पर नाम लिखा रखे हैं और असल हकीकत की कुछ भी खबर नहीं, और अक्सरों के घरों में देवता परस्ती और मूर्ति पूजा के ताल्लुकात भी बदस्तूर कायम हैं। ये बात ऐसी मख्फी नहीं है जिसकी ताकीक करने के लिए कुछ ज़्यादा मुशक्क़त की हाजत हो। तुम किसी शहर या कस्बे में चले जाओ और तहकीकात कर लो कि किस कदर उसमें आर्या समाजी हैं और किस कदर उनमें से वेद दान हैं। पर जबकि आर्या समाजी बनने की ये कैफियत है, तो फिर कौन ऐसे तालीम याफ्ता ना मुस्लिम आर्यों पर एतराज़ कर सकता है जो अव्वल हिंदू थे और फिर सनातन धर्म और आर्यों के असूलों को खूब मालूम करके और उसके मुकाबिल पर इस्लाम के असूल देखकर और सच्चाई और अजमत इलाही उसमें मुशाहिदा करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए, बस खुदा के लिए दुख उठाए और बीवियों भाइयों अजीज़ों से अलग हुए और कौम की गालियां सुनी। इन नौ मुस्लिम आर्यों के तब्दील मज़हब को गर्ज़ नफसानी पर महमूल करना ये तान हिंदुओं का कुछ नया नहीं, बल्कि कदीम से इस मज़हब के मुतासब लोगों की आदत है कि जब कोई और माकूल जवाब नहीं आता तो यही कह दिया करते हैं कि माल के लिए या किसी औरत के लिए हिंदू मज़हब को छोड़ दिया है, और यह भी कह दिया करते हैं कि करोड़ा हिंदू जो मुसलमान हो गए वो मुसलमान बादशाहों के जबर से हुए थे। बाज़ हिंदू जोश में आकर यह भी कह देते हैं कि मुसलमान होने वाले दरअसल मुसलमानों का ही नुतफ़ा हैं और नहीं सोचते कि ये एतराज़ तो हमारी ही करोड़ा औरतों पर आता है। आजकल की तहकीकात से साबित है कि इस्लामी बादशाहों के अहद का ज़माना जो 700 बरस तक था, अगर अंग्रेज़ों के ज़माने से जो 100 बरस तक अभी गुजरा है मुकाबला किया जाए, तो इसमें जिस कदर हिंदू कसरत से मुसलमान हुए हैं इसकी औसत ज़्यादा निकलती है। और ख़ुदगर्ज़ी का इल्ज़ाम तो बहुत ही काबिल शर्म है, क्योंकि बाज़ हिंदू अमीरों रईसों और राजों ने इस्लाम के बाद कई लाख रुपया दीनी इमदाद में दिया है और हमारे गरीब नौ मुस्लिम आर्या हमेशा अपनी कमाई से हमें चंदा देते हैं। फिर ताज्जुब कि ये मुखालिफ लोग ऐसे बेजा बोहतानों से बाज नहीं आते, और जिस हालत में अक्सर आर्या अपनी औरतों को छोड़कर इस्लाम की तरफ आते हैं, तो इस सूरत में फिर उनको औरतों का इल्ज़ाम देना क्या इस किस्म के एतराज़ात दयानत के एतराज़ हैं। मसलन ज़रा सोचो कि सरदार फजल हक और शेख अब्दुल रहीम जो नौ मुस्लिम आर्या हैं हिंदू होने की हालत में किस किस्म की हाजत रखते थे जो इस्लाम से पूरी हुई।